بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. یہ ڈاکٹر سار احمد صاحب امیر بانی تنظیم اسلامی کا خطاب ہے جو انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی دعوت پر 14 نومبر 1987 کو فرمایا تھا, اور اسے شیخ جمیل الرحمن صاحب نے ٹیپ سے منتقل کیا کاغذ پر. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بعض شدید ومنافع للناس وقال تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال عز وجل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز طلبہ, مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع حب رسول اور اس کے تقاضے رکھا گیا ہے. اس سے پہلے یہ بات میرے علم میں نہیں آئی تھی, بلکہ مجھے عمومی انداز میں کہا گیا تھا کہ مجھے سیرت الرسول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی. بہرحال ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی زیادہ فرق اور بود نہیں ہے, ان کو آسانی سے باہم جوڑا جا سکتا ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. لیکن میری آج کی گفتگو زیادہ تر جس تناظر میں ہوگی وہ سورہ حدید کی وہ آیہ مبارکہ ہے جس پر میں ابھی قرآن اکیڈمی میں مفصل درس دے کر آ رہا ہوں. میں نے آج کے اس اجتماع میں حاضری سے اسی بنیاد پر معذرت کی تھی کہ ہفتہ کو بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں میرا درس ہوتا ہے. ہم وہاں گزشتہ 8 ہفتوں سے سورۃ الحدید کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں, اور آج کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کی 25ویں آیت زیر دست تھی جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی ہے. آپ میں سے بہت سے حضرات کی نگاہوں سے شاید آج اخبارات میں وہ اشتہار بھی گزرا ہو جس میں اس درس سے متعلق میں نے 3 سوالات معین کیے تھے. پہلا یہ کہ اسلام صرف تبلیغی مذہب ہے یا انقلابی دین, دوسرے یہ کہ اسلامی انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے, اور تیسرا یہ کہ کیا اسلامی انقلاب کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے. انہی 3 سوالات کے حوالے سے میں اس وقت سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا. باقی جہاں تک آپ کے مقرر کردہ موضوع کا تعلق ہے, اس سے اس کا بالکل واضح تعلق یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اس بات کی تاکید و تائید کے لیے میں نے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بھی تلاوت کی تھی, جس سے ہمارے دین میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو, میری راہ پر چلو, تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے, اور اللہ ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ 2 اہم الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. پہلا لفظ اطاعت اور دوسرا ہے محبت. جیسے فرمایا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اسی طرح محبت کا تقاضا اللہ کے لیے بھی آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہ و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان مدعیان ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تمہیں بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے، اور اپنی وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں، جو تمہیں بڑی بھری لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا گیا۔ اب میری بات کو غور سے سماعت فرمائیے، جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا جو حاصل جمع ہوگا اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، رسول کی نہیں ہے، اور جب رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کو جمع کریں گے تو اس کے حاصل جمع کو عبادت نہیں کہا جائے گا بلکہ اتباع کہا جائے گا۔ عبادت کا اصل مفہوم ہے انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرنا، اور اتباع کا مفہوم ہے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، اور اتباع یہ ہے کہ کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ چاہے اس نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس ہستی کے ہر عمل اور فعل کی پیروی کرنا، گویا بقول شاعر، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ خیابہ کے معنی باغ کے ہیں اور ارم کے معنی جنت کے۔ تو اتباع کا درجہ اطاعت سے بہت بلند اور اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ اطاعت میں صرف حکم پیش نظر ہوگا، اور اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل اور فعل کو، بلکہ ہر ہر ادا کی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا چاہے آپ نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ حب رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو، اسی اتباع کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بحیثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا رخ کیا تھا، آپ نے کس کام کے لیے محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر دامن گیر تھی، آپ نے اپنی دن رات کی سعی و کوشش اور محنت و مشقت کا ہدف کیا معین فرمایا۔ اس دنیا میں ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہدف معین کرتا ہے، پھر اس کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی رخ پر ہوتی ہے، کوئی اپنے پیشے یعنی پروفیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے محنت اور سعی و جہد کرتا ہے، کوئی سیاست دان ہے اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو، اقتدار اس کے ہاتھ میں یا اس کی پارٹی کے ہاتھ میں آئے۔ کاروباری آدمی ہے تو اس کا بھی ایک ہدف ہے، وہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، کہاں کہاں سے سامان تجارت منگاتا اور کہاں کہاں بھیجتا ہے، دنیا بھر کی مارکیٹوں میں چیزوں کے نرخوں کے اتار چڑھاؤ کمی بیشی کی خبر رکھتا ہے، یہ ساری سوچ اس کے ہدف کے تابع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی و جہد کا ہدف۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی جان کسل محنت و مشقت کی زندگی بسر کی تو اس کا ہدف کیا تھا؟ جو شخص سیرت مطہرہ کا سرسری سا بھی مطالعہ کرتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کتنی مشقت جھیلی ہے۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ طے کرنے کی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ کیا تھا، آپ کے سامنے کیا مقصد تھا، کس ہدف کے حصول کے لیے آپ نے سعی و جہد فرمائی تھی۔ اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی سامنے رکھیے، اگر خود آپ کا ایک مقصد معین ہے تو اس کے حصول کے لیے آپ کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ آپ اگر ان کئی کاموں کو علیحدہ علیحدہ یعنی آئسولیٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے، ان میں بظاہر ربط نظر نہیں آتا لیکن دراصل ان کو باہم مربوط کرنے والا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھیں تو وہ تمام افعال جو بظاہر مختلف اور متضاد معلوم ہوتے ہیں وہ سب کے سب مربوط نظر آئیں گے، اور در حقیقت ان کا باہمی ربط اس وقت تک قائم کرنا مشکل ہوگا جب تک واضح طور پر مقصد سامنے نہ ہو۔ ان بظاہر مختلف و متضاد افعال میں باہمی ربط و توافق تبھی نظر آئے گا اور قائم ہو سکے گا جب مقصد معین طور پر سامنے موجود ہوگا۔ ہدف کی تعین کی اہمیت۔ اس مسئلہ کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے واضح کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں بعض پہلو بظاہر متضاد نظر آتے ہیں، اور یہ تضادات اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہدف اور مشن ہمارے سامنے ہو۔ دشمنان اسلام، خاص طور پر مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ، نے ان پر اعتراضات بھی کیے ہیں اور حملے بھی۔ میں ان میں سے چند کا بطور مثال ذکر کرتا ہوں۔ مثلا یہ کہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخت ترین مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ حضور کے ساتھیوں کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ مکہ کی سنگلاخ اور تپتی ہوئی زمین پر گردن میں رسی ڈال کر جانوروں کی لاش کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک مومنہ کو نہایت بہیمانہ ہی نہیں بلکہ انتہائی کمینگی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مومن کے ہاتھ پاؤں چار اونٹوں سے باندھ کر ان اونٹوں کو چار سمت میں ہانک دیا جاتا ہے کہ جسم کے چیتھرے اڑ جاتے ہیں، لیکن جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ میں 12 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جانصار نے مشرکین مکہ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اپنے ہاتھ باندھے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ مکہ میں جو حضرات گرامی دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک شجاعت اور بہادری میں اگر ایک ایک ہزار کے برابر نہیں تو ایک ایک سو کے برابر ضرور تھا، اور ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کفو ایدیکم کی تعمیل میں کسی نے اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک طرف یہ انتہا ہے، دوسری طرف مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، علم ہے، آپ کے جانصار اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر کمان ہے، جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر اپنی مسلسل تقریروں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ صرف جوابی کارروائی ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام میں پہل کی ہے۔ لیکن پچھلی چند صدیوں میں جب نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام کے کثیر رقبہ پر مغربی سامراج کا سیاسی و عسکری استیلا یعنی غلبہ تھا، اور اکثر مسلم ممالک کسی نہ کسی مغربی طاقت کے غلام تھے، حکمران اقوام کی طرف سے اسلام پر بڑے شدید اعتراضات کیے گئے کہ اسلام تو بڑا خونخوار مذہب ہے اور مسلمان بڑی خونی قوم ہے، اور اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ اغیار نے ہم پر یہ تہمت اس شد و مد سے لگائی کہ علامہ شبلی مرحوم جیسے عالم دین، سیرت نگار، مورخ نے بھی معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا اور سیرت کی پہلی جلد میں لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام نے اقدام میں نہ پہل کی نہ تلوار اٹھائی، بلکہ تلوار اگر اٹھائی تو مجبوراً اور اپنی مدافعت میں اٹھائی۔ علامہ شبلی مرحوم تو پھر بھی اس معاملے میں قابل عف قرار دیے جا سکتے ہیں کہ ان کا دور تھا جب انگریز کی حکومت تھی، اس کا غلبہ تھا۔ لیکن مجھے نہایت حیرت اور افسوس اس بات پر ہے اور یہ قابل اعتبار ذرائع سے میرے علم میں آئی ہے کہ حال ہی میں ایک دینی جماعت کے پلیٹ فارم سے ایک نامور عالم دین کی طرف سے پاکستان کی آزاد فضا میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی جارحانہ جنگ نہیں ہے بلکہ صرف مدافعانہ جنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ ضمنی طور پر یہ مسئلہ زیر گفتگو آ گیا ہے تو ایک اہم اور اصولی بات عرض کر دوں کہ تصادم کا آغاز اصولاً داعی انقلاب کرتا ہے، اقدام اس کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور گلی گلی صدا بلند فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ ہے، لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ اس دعوت کے مضمرات اور مفہوم پر غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا مذہب غلط ہے اور اس مشرکانہ مذہب پر قائم شدہ تمہارا نظام فاسد ہے،
یہ صدیوں سے قائم و رائج نظام کے خلاف اعلان بغاوت ہے یا نہیں؟ مکہ کی پر امن فضا میں نعرہ بغاوت کس نے بلند کیا؟ پرسکون شہری زندگی کے تالاب میں پتھر کس نے پھینکا کہ پورے تالاب میں ارتعاش کی لہریں اٹھ گئیں؟ اب اصل گفتگو کی طرف آئیے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف اقدام میں پہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی ہے. ہجرت کے بعد پہلے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی استحکام میں صرف فرمائے. اس کے بعد آپ نے غزوہ بدر سے قبل 8 چھاپہ مار دستے بھیجے, جن میں سے 4 میں آپ خود سپہ سالار تھے. ان مہموں کے 2 مقصد تھے. پہلا مقصد تھا قریش مکہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا, یعنی خطرناک, جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, یعنی خدشے سے مخدوش جو اسم مفعول ہے. پہلا مقصد تھا قریش مکہ کے قافلوں کے راستوں کو مخدوش بنانا, جو قریش کی معاشی زندگی کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتے تھے. اسے موجودہ دور کی اصطلاح میں قریش کا اکنامک بلاکٹ کہا جائے گا, یعنی قریش کے تجارتی راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے آدمی مسلح آدمی قریش کو دکھا کر انہیں تھریٹ کیا کہ میں تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا. دوسرا مقصد تھا قریش کی سیاسی ناکہ بندی, آج کی اصطلاح میں جو پولیٹیکل آئسولیشن اور کنٹینمنٹ آف قریش کہلائے گا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ منورہ کے مابین بسنے والے بعض قبیلوں کو اپنا حلیف بنا لیا اور بعض کو غیر جانبدار کہ وہ جنگ کی صورت میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے نہ قریش کا. انہی مہموں میں سے ایک مہم عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں وادی نخلا بھیجی گئی. یہ وادی طائف اور مکہ کے مابین واقع ہے, اور اس راستے سے قریش کے تجارتی قافلے طائف سے ہو کر یمن کے ساحل تک جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھو اور ہمیں خبر دیتے رہو. انہیں لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا تھا, لیکن صورتحال ایسی پیش آئی کہ اس دستہ کی قریش کے ایک قافلے سے مٹ بھیڑ ہو گئی, جو کافی مال تجارت اور 5 افراد پر مشتمل تھا. ان مشرکین میں سے 1 شخص قتل ہوا اور 2 فرار ہو گئے, اور باقی 2 کو قیدی بنا کر مال غنیمت سمیت یہ حضرات مدینہ منورہ واپس آ گئے. تفاصیل کے لیے نہ موقع ہے نہ وقت. بتانا یہ مقصود تھا کہ ہجرت کے 6 ماہ بعد 8 مہمات کی صورت میں اقدام کی پہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئی, اور ہجرت مدینہ کے بعد پہلا مقتول بھی مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا. اس کا نام تھا عبداللہ حضرمی. مزید بڑا یہ بات تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد متعدد جنگیں لڑی ہیں, جیسے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, سورۃ توبہ آیت نمبر 111, کہ یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. تو مکی زندگی اور مدنی زندگی کا فرق آپ کے سامنے ہے. ان میں بظاہر بہت بڑا تضاد معلوم موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ مشہور مورخ ٹوائن بی, جسے اس دور میں فلسفہ تاریخ میں اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے, اس نے ایک جملے میں پورا زہر بھر دیا ہے. نقل کفر کفر نباشد, وہ کہتا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے, البتہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب. اس کے اس جملے کی زہرناکی کو آپ نے محسوس کیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نبیوں سے مشابہ ہے. دعوت ہے, تبلیغ ہے, واز ہے, نصیحت ہے, تلقین ہے, انذار ہے, تبشیر ہے, صبر ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, لیکن جوابی کاروائی نہیں ہو رہی. عیسائیوں کے جو آئیڈیل ہیں, یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی زندگی کا نقشہ تو یہی تھا. حضرت مسیح علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی اور نہ کسی حکومت کے سربراہ بنے. حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں کبھی تلوار آئی ہی نہیں. لہذا ٹوائن بی کے نزدیک مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نظر آتی ہے وہ نبوت کے نقشہ پر کچھ نہ کچھ پوری اترتی ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا, وہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتا لیکن یہ مانتا ہے کہ سیرت کا مکہ میں جو نقشہ ہے وہ نبیوں کی سیرت و زندگی سے مشابہ ہے, لیکن اس کے کہنے کے مطابق وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. وہاں سے تو جان بچا کر نکلنا پڑا, البتہ اسے مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نئی شکل میں نظر آتے ہیں. سپہ سالار ہیں, شہ سوار ہیں, صدر مملکت ہیں, مدینہ کے شہری ریاست کے سربراہ ہیں, آپ ہی چیف جسٹس ہیں, مقدمات آ رہے ہیں اور آپ فیصلے صادر فرما رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں. مدینہ آتے ہی یہود کے تینوں قبیلوں کو معاہدہ میں جکڑ لیا ہے, عرب کے دوسرے قبائل سے معاہدے ہو رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ صورت تو ایک سیاستدان یعنی اسٹیٹس مین کی نظر آتی ہے, اس میں پیغمبرانہ شان اسے نظر نہیں آتی. اس کا کہنا ہے کہ سیاستدان کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے, ان کی کامیابی بحیثیت پیغمبر نہیں تھی. اسی ایک جملہ کی شرح ہے جو ایک برطانوی مورخ مسٹر مونٹگومری واٹ نے ایک دوسرے انداز سے کی ہے. آپ حضرات نے یہ نام سن رکھا ہوگا, ابھی زندہ ہے, مرکزی حکومت کے زیر انتظام یعنی پاکستان کی مرکزی حکومت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ہر سال جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے, تو چند سال قبل مسٹر واٹ کو حکومت کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا, وہ آ کر ہمیں سیرت مطہرہ سمجھائے. اس شخص نے سیرت پر دو کتابیں علیحدہ علیحدہ لکھی ہیں, ایک کا نام ہے محمد ایٹ مکہ اور دوسری کا نام ہے محمد ایٹ مدینہ. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو حصوں میں بانٹ کر دراصل اس ظاہری تضاد کو نمایاں کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اور بظاہر تضاد واقعتاً نظر آتا ہے, دشمنوں نے اسے ایکسپلائٹ کیا اور اسے تنقید و تنقیص کا موضوع بنایا. تنقیص کے معنی ہے ناقص قرار دینا, اس میں نقص نکالنا. لیکن ہمیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ دو رنگ جدا ہیں. میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے. اب دوسری نمایاں مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سب نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین صلح کا ایک معاہدہ ہوا تھا جو صلح حدیبیہ کے نام سے سیرت کی تمام کتابوں میں محفوظ ہے. اس صلح کی شرائط بڑی حد تک یک طرفہ نظر آتی ہیں اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی ہے, جہاں تک کہ صحابہ کرام انتہائی مضطرب اور بے چین تھے کہ دب کر کیوں صلح کی جا رہی ہے, ہم اتنے کمزور تو نہیں, ہم اکبر ہیں, ہم مکے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں. 1400 صحابہ اکرام موت پر بیعت کر چکے تھے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر عہد کر چکے تھے کہ ہم سب یہاں جانے دے دیں گے, پیٹ نہیں موڑیں گے. بہرحال صلح ہو گئی اور صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ واپس آ جاؤ, احرام کھول دو, اس دفعہ عمرہ کی اجازت نہیں دی جائے گی. اول تو یہی بات صحابہ اکرام کے لیے ناممکن القبول تھی کہ عمرہ کیے بغیر احرام کھول دیں. پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا یعنی اسلام قبول کرے گا تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا, لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر مکہ آ جائے گا تو اسے قریش واپس نہیں کریں گے. بڑی غیر منصفانہ بات تھی. اس پر صحابہ کرام بڑے جذبز ہوئے, ان کے جذبات میں جوش و ہیجان پیدا ہوا کہ یہ صلح تو مساوی شرائط پر نہیں ہو رہی. چنانچہ جب صلح نامہ پر دستخط کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانی کے جو جانور ساتھ ہیں ان کی یہیں قربانی دے دی جائے, اس وقت صحابہ اکرام کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا. کیفیت یہ تھی کہ گویا اعصاب اور اعضاء شل ہو گئے ہیں, سبھی دل شکستہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ پھر فرمایا کہ احرام کھول دیے جائیں اور قربانیاں دے دی جائیں, لیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملول اور رنجیدہ ہو کر خیمہ میں تشریف لے گئے. عام معمول یہ تھا کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ ہوتی تھی. چنانچہ اس سفر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے, بس آپ قربانی دے دیجئے اور احرام کھول دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, قربانی دی اور حجام کو بلایا کہ میرے سر کے بال مونڈ دو, اور آپ نے احرام کھول دیا. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو اب سب کے سب کھڑے ہو گئے. جو صحابہ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے انہوں نے قربانیاں دیں اور تمام صحابہ کرام نے حلق یا قصر کرائے اور احرام کھول دیے. حلق کرائے یعنی سر مڈا دیا, قصر یعنی بال کٹوا لیے. اس صورتحال کی تاویل اور توجیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر اس وقت انتظار کی سی حالت طاری تھی. وہ اس خیال میں تھے کہ شاید کوئی نئی شکل پیدا ہو جائے, شاید نئی وحی آ جائے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو حالت منتظرہ ختم ہو گئی اور سب نے حکم کی تعمیل کی, ورنہ معاذ اللہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ہرگز کسی حکم عدولی کا گمان تک نہیں کر سکتے. میں نے یہ سارا پس منظر آپ حضرات کے سامنے قدر تفصیل سے اس لیے رکھا ہے کہ آپ صحیح اندازہ کر سکیں کہ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کا معاہدہ ہوا اس کی شرائط واقعتاً غیر مساوی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کر صلح فرما رہے تھے. گویا اس وقت آپ بہر صورت صلح کرنا چاہتے تھے, لیکن 2 سال بعد جب ایک موقع پر قریش نے معاہدے کی ایک شق کی خلاف ورزی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلاف ورزی پر ان کی گرفت فرمائی تو قریش مکہ نے خود صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا. تب ابو سفیان کو, جو اس وقت پورے قریش کے قبیلہ کی سرداری کے منصب پر فائز تھے, یہ احساس ہوا کہ جذبات میں آ کر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. یہ صلح ہمارے تحفظ یعنی پروٹیکشن کی حامل تھی, اس صلح کی تجدید ہونی چاہیے. چنانچہ ابو سفیان خود چل کر مدینہ پہنچے, سر توڑ کوششیں کیں, سفارشیں ڈھونڈی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تجدید کی منظوری دے دیں, لیکن بارگاہ رسالت میں ابو سفیان کو صلح کی تجدید کے لیے کوئی مثبت جواب نہیں ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا, صلح کی تجدید کی حامی نہیں بڑھی. غور کیجیے, یہاں بھی بظاہر ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے. 2 سال پہلے بظاہر دب کر صلح کر رہے تھے, 2 سال بعد قریش کے سردار کی طرف سے صلح کی درخواست ہو رہی ہے اور اس مقصد کے لیے وہ خود مدینہ آیا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح نہیں فرما رہے. اب جو ظاہری تضادات نظر آ رہے ہیں ان کے مابین ربط قائم ہوگا, لیکن یہ ربط کس چیز کے ذریعے قائم ہوگا؟ یہ ربط قائم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ہدف اور مقصود کی تعیین سے, جس کے لیے آغاز نبوت سے مسلسل جدوجہد ہو رہی ہے. تو جان لیجئے کہ یہ ہدف اور یہ مقصود و مطلوب ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا. اسی مقصد کے حصول کے لیے ایک وقت میں ہاتھ روکنے کا حکم ہے, مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے. ایک وقت میں ہاتھ کھولنے اور اقدام کرنے کا حکم ہے. ایک وقت میں اس مقصد کے لیے صلح مفید ہے, زیادہ صلح کی جا رہی ہے. کسی انانیت یعنی خود پسندی کو آڑے نہیں آنے دیا جا رہا. دب کر اور کسی قدر شکست خوردگی کے انداز میں صلح کی جا رہی ہے. اور ایک وقت میں اس مقصد کی خاطر جو صلح نہ کرنا, جب صلح نہ کرنا مفید ہے تب صلح نہیں کی جا رہی ہے. تمام تضادات در حقیقت مقصد کو صحیح طور پر سمجھ لینے ہی سے رفع ہوتے ہیں. مستشرقین نے دراصل جو ٹھوکر کھائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بعثت کے بنیادی مقصد ہی کو نہیں سمجھا. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد, قرآن مجید میں رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا گیا ہے. میں قرآن اکیڈمی کی جامع القرآن میں آج ہی عشاء سے قبل اسی ایک آیت پر مفصل درس دے کر یہاں حاضر ہوا ہوں. فرمایا, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات, بلا شبہ بالتحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ, یعنی واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں دے کر. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی. یہ سب کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے؟ کتاب اور میزان کس لیے نازل فرمائی؟ اس مقصد کو آیت کے اگلے حصے میں معین فرمایا گیا, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. گویا رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجنے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی شریعت نازل کرنے کی غایت اور مقصد کو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں. ظلم کا خاتمہ ہو جائے, جبر کا خاتمہ ہو جائے, استبداد کا خاتمہ ہو جائے اور استحصال کا قلقمہ ہو جائے. یہ نظام عدل کون سا ہوگا؟ ایک عدل کا نظام وہ ہے جو انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی سسٹم آف سوشل جسٹس وجود میں آ جائے. چنانچہ نظام عدل اجتماعی کا ایک تصور وہ ہے جو کمیونسٹوں کے ہاں ملتا ہے، ایک تصور مغربی ممالک کا ہے۔ کوشش سب کی یہ ہے کہ ہم کسی حقیقی نظام عدل اجتماعی تک پہنچ جائیں، لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جتنے تصورات ہیں ان میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نقص یا خامی رہ جاتی ہے۔ حقیقی نظام عدل اجتماعی صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے نو انسانی کو عطا فرماتا ہے، جسے ہم دین و شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شریعت کی تکمیل ہو گئی ہے، یہ نظام جس نے ہر ایک کے فرائض اور حقوق کا صحیح سے تعین کر دیا ہے، جس نے طے کر دیا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے گا اور کس سے کیا وصول کیا جائے گا، جس نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین نہایت متوازن فطری انداز میں کیا ہے، اور جس نے ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کیا ہے، جس میں معاشرت بھی ہے اور سیاست بھی، تجارت بھی ہے اور معیشت بھی۔ جان لیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا انبیاء کی بعثت کا ایک اہم مقصد رہا ہے، اور یہ ہے وہ بات جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں بیان ہوئی ہے۔ اب ذرا اس پہلو سے غور کیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کے قیام میں رکاوٹ کون بنے گا۔ بظاہر بات ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ تو چاہیں گے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، جو مستضعفین ہیں یعنی کمزور ہیں، جنہیں دبا لیا گیا ہے، جن کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور عدلانہ نظام قائم ہو، لیکن جو ظالم ہیں، جنہوں نے ناجائز طور پر اپنی حکومتوں کے قلادے لوگوں کی گردنوں میں پر رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دولت کی تقسیم کا ایک غیر منصفانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کے باعث ان کے پاس دولت کے انبار جمع ہو رہے ہیں، چاہے دوسروں کو دو وقت کی روٹی بھی نہ مل رہی ہو، کیا وہ کبھی پسند کریں گے کہ استحصالی اور ظالمانہ نظام ختم ہو جائے اور عدل و قسط کا نظام قائم ہو، شریعت خداوندی اور میزان عدل نصب ہو جائے؟ ان کی عظیم اکثریت یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں کرے گی۔ لیکن ان طبقات میں بھی کچھ سلیم و تباہ لوگ ہوتے ہیں جو بیدار ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ نظام غلط ہے، باطل ہے۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں خود آل فرعون میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ ایک مومن آل فرعون کا ذکر موجود ہے، سورہ مومن میں ان کی پوری تقریر نقل کی گئی ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، سورہ مومن آیت نمبر 28۔ یہ صاحب ایمان جو آل فرعون کے اہم سرداروں میں سے تھے، فرعون کے دربار میں ان کا اونچا مقام تھا، ایمان لے آئے تھے، یہ اس لیے ہوا کہ ان کی انسانیت بیدار تھی۔ معلوم ہوا کہ ظالم اور استحصالی طبقات میں بھی کچھ سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حق کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے، اور عظیم اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات جوں کہ توں یعنی سٹیٹس کو رہیں، تاکہ ان کے مفادات اور منفعتوں پر کوئی آنچ نہ آئے۔ جاگیرداری نظام ہے تو جاگیردار کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے، سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ دار کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے، ہندو معاشرے میں برہمن کبھی پسند نہیں کرے گا کہ ذات پات کی اونچ نیچ ختم ہو جائے، برہمن کو جو اونچا مقام ملا ہوا ہے کیا وہ چاہے گا کہ شودر کو اس کے برابر بنا دیا جائے؟ لہذا چاہے سماجی ظلم ہو، چاہے معاشی ظلم ہو، اور چاہے سیاسی ظلم، ظالم طبقات کی عظیم اکثریت اپنے اس ظالمانہ نظام کی مدافعت اور محافظت یعنی پروٹیکشن کے لیے میدان میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الحدید کی اس آیہ مبارکہ کے اگلے ٹکڑے میں فرما دیا گیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایسے لوگوں کی سر کو بھی یعنی ان کے سر کو چجلنے اور علاج کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ لوہے میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے اس لوہے میں دیگر تمدنی فائدے بھی ہیں۔ لیکن اس آیت کی روح سے لوہے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میزان خداوندی کے نصب کرنے کے مشن میں جو لوگ بھی رسولوں کے آوان و انصار بنے اور نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ حسب ضرورت و حسب موقع اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں اور ان لوگوں کی سر کو بھی کریں، ان کا سر کچلیں جو اس راہ میں مزاحم یعنی رزسٹ کرنے والے ہوں۔ چنانچہ اسی آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی کسوٹی اور اپنی اور اپنے رسولوں کی نصرت قرار دیتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ ختم ہوتی ہے ان الفاظ مبارکہ پر، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی ہے، زور آور ہے، زبردست اور غالب ہے۔ یعنی لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں محنت کرنے اور اللہ کی نازل کردہ میزان شریعت کو نصب کرنے کی تعلیم و ہدایت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ معاذ اللہ وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے۔ اس القوی العزیز کو تمہاری مدد کی کیا حاجت، البتہ تمہاری وفاداری اور ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ سورہ حدید کی یہ آیت قرآن مجید کی بڑی انقلابی آیت ہے، اور اس میں عمومی اسلوب و انداز میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رسولوں کی بعثت کا مقصد ان کو کتاب و میزان دینے کی غایت اور لوہے کے نزول کا سبب بیان ہوا ہے۔